بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. شعبان کے مہینے کی مناسبت سے آج ہم شعبان اور 15 شعبان کے بارے میں کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں. یہ مہینہ شعبان کا رمضان کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو بعض ضعیف حدیثوں میں منقول ہے، اور پہلے اس کا تذکرہ آیا بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ، رجب و شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا اس روایت سے کہ رمضان تو بہرحال ہے ہی بہت برکت والی چیز، کہ انسان مزید اللہ تعالیٰ سے عمر مانگے کہ یا اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں صحت مندی کے ساتھ اور حیات زندگی مجھے مل جائے، کہ میں رمضان کے مہینے کو پالوں، کہ ایک اور رمضان کا مہینہ مل جانا زندگی میں ایک بڑی سعادت کی چیز ہے. اسی طرح اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان سے پہلے 2 مہینے پہلے سے اس کی دعا شروع ہو جائے اور اس کا ذہنی طور پر انسان تیاری شروع کر دے کہ بارک لنا فی رجب و شعبان. بارک برکت کے معنی، برکت کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کو اس میں جتنے منافع ہیں، جتنے خیر ہیں، وہ پورے کے پورے حاصل ہو جائیں. تو رجب میں برکت ہوگی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ انسان رجب میں اللہ کی عبادت کرے، شعبان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرے، خیر و برکت کے ساتھ گزرے، کسی برائی میں مبتلا نہ ہو، گناہوں سے بچ کر رہے، اللہ کی رضا مندی والے اعمال کرتا رہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا رہے. ہر خیر انسان کی عمر کے لمحے کی جو خیر ہے وہ اس کو حاصل ہوگی رجب اور شعبان میں، تو پھر رمضان کے مہینہ خیر کے ساتھ گزرے گا اور اچھا گزرے گا. یہ دعا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. ہم بار بار کبھی کسی کے لیے برکت کی دعا کر دیتے ہیں، کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں، اپنے لیے برکت کی دعا. یہ برکت بہت عام لفظ ہے، اتنا اس میں عموم ہے اور اس میں اتنی زیادہ خوبیاں ہیں کہ ہر طرح کی گویا نفع، ہر طرح کی خیر اس میں آ جاتی ہے. کسی کو خاص موقع پر کوئی دعا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے دے. ہم تو الفاظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر بہت عموم ہے، ہم جتنا گہرائی کے ساتھ اس کو سوچیں گے گویا دعا میں ہم اتنی گہرائی پیدا کر رہے ہیں. یہ بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی دعا دے، کوئی لفظ استعمال کرے تو سوچے کہ اس کے کیا معنی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، تاکہ اس کے مفہوم کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. بہرحال یہ تو ایک بات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کا اہتمام یہ احادیث میں بیان فرمایا ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، احصو ہلال شعبان لرمضان، دیکھو شعبان کے مہینے اس کی تاریخوں کا خیال رکھا کرو رمضان کی وجہ سے، ایسا نہ ہو کہ شعبان ختم ہو تمہیں نہیں پتہ 29 تاریخ ہے یا 30 تاریخ ہے تو پھر رمضان شروع کب کرنا ہے، اس میں بھی پھر فرق آ جائے گا. تو تاریخوں کا خیال رکھا کرو. ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. بخاری مسلم وغیرہ کی روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سال کے 2 مہینے، رمضان تو ہے، رمضان کے بعد شعبان، یہ شعبان اور رمضان 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً لگاتار روزے ہوتے تھے. رمضان تو ظاہر ہے پورا ہی مہینہ، لیکن شعبان بھی اکثر روزے میں گزرتا تھا. اس کی مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں. نسائی شریف کی روایت ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں، رمضان تو فرض ہے لیکن اس کے علاوہ عام مہینوں میں آپ روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے جتنا شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ عام طور پہ لوگ اس مہینے کی فضیلت سے اور اس کی برکات سے غافل ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. ایک تو رجب عظمت والا مہینہ اور رمضان انتہائی فضیلت کے لیے والا مہینہ، دونوں کے درمیان یہ شعبان آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں تو اس وقت فرشتے یہ بھی پیش کریں کہ ابھی یہ روزے دار ہیں. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جس وقت اللہ کے سامنے اعمال پیش ہو رہے ہیں تو اس وقت اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے وقت فرشتے یہ بھی پیش کر دیں کہ جو بھی اعمال تھے لیکن ابھی تو روزے دار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں تو نیکیاں ہی نیکیاں تھیں، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے. پیر کے روز و روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، پوچھا گیا وجہ کیا ہے، فرمایا ہفتے کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں. تو اعمال پیش ہونے کے بھی مختلف اوقات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جس میں ہوتا ہے کہ اچھا ہر دو دو تین ہفتے میں دو مرتبہ اعمال پیش ہوتے ہیں، بعض اعمال کے وہ ہوتا ہے کہ اچھا صبح و شام بھی پیش ہوتے ہیں، اور پھر مزید ہفتے میں دو مرتبہ، اور اس کے علاوہ سلسلہ رہتا ہے حتیٰ کہ سال میں ایک مرتبہ پورے سال کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شعبان کا مہینہ ہے. اور جب اعمال پیش ہونے کا وقت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت روزہ رکھنے کو، عبادت کرنے کو پسند فرمایا. فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں، عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ باریاں ہیں فرشتوں کی، کچھ فرشتے ہیں جو رات میں ہوتے ہیں فجر تک، کچھ ہوتے ہیں جو فجر سے لے کر ہوتے ہیں عصر تک. تو فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. انسان اس وقت جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس نے آج یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، مختلف اعمال پیش کرتے ہیں، اور اس میں یہ بھی پیش کر دیتے ہیں کہ ہاں لیکن اس وقت ہم جب اخیر میں آئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، ہم جب گئے تھے تو ہم نے اس کو فجر کی نماز میں دیکھا، ہم جب واپس آ رہے تھے تو عصر کی نماز میں دیکھا ہے. یہ ایک تعلیم ہے کہ اللہ کے سامنے اعمال پیش ہو رہے ہوں تو اچھے حال میں ہوں. کسی بڑے کے سامنے جب ہمارے بارے میں کارگزاری سنائے جائے کہ فلانا شخص ایسا ہے، فلاں وقت اس نے یہ غلطی کی تھی، اس وقت یہ غلطی کی تھی، اس وقت یہ کیا تھا، لیکن ابھی تو بہت اچھا کام کر رہا تھا، وہ ابھی بہت اچھا کام کر رہا تھا، ظاہر ہے ہر شخص یہ پسند کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ دیکھو اللہ کے سامنے جب اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس وقت تمہارا عمل پیش ہو، اس حال میں ہو کہ اس وقت تو چاہے پیچھے جو بھی کیا ہو تم نے، اس وقت تو اللہ کے سامنے پیش ہو کہ اس نے جو بھی کیا ابھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، ابھی وہ روزہ رکھ رہا تھا. تو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ایک حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، اور بھی حکمتیں ہیں اس میں. رمضان کی تیاری، یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے کہ رمضان کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، عبادتوں کا اہتمام کر رہا ہے. ہاں اتنا ہے کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزے رکھنا وہ منع. اب 28-29 تاریخ یا 28-29 تیس تاریخ اخیر کے دو تین روزے وہ چھوڑ دیں انسان، اخیر کے دنوں میں روزے رکھنا منع ہے. اور جن لوگوں کو کمزوری ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے تو وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیں. دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو لا تقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، ایک دو دن پہلے رمضان سے ایک دو دن پہلے کوئی روزے نہ رکھیں، ایک دو دن پہلے روزے نہ رکھیں. ہاں کوئی ایسا دن ہو، مثلاً پیر ہے، جمعرات ہے، کوئی ایسا دن ہے جس میں انسان عادی ہے روزے رکھنے کا پہلے سے، تو پھر رکھ لے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ خاص طور پہ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزے نہ رکھے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ نصف شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھا کرو. تو یہ کمزوروں کے لیے، جو روزہ رکھ کر جن کو کمزوری ہو جاتی ہے تو 15 شعبان کے بعد سے روزے رکھنا چھوڑ دیں. اور جن کو نہیں ہوتی تو ان کے لیے کم از کم اتنا ہے کہ آخری دو دن رمضان سے دو دن پہلے روزے رکھنا چھوڑ دیں تاکہ فرض اور نفل مل نہ جائے. ایسا نہ ہو کہ نفل روزے رکھ رہے تھے پھر رمضان کے فرض روزے, جیسے نماز میں ہم نفل اور فرض کو ملا نہیں سکتے یہاں بھی نفل اور فرض کو ملا نہ دیں. یہاں تک تو خیر شعبان کی بات ہو گئی. اب جہاں تک 15 شعبان کی بات ہے, 15 شعبان اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے حدیث میں, اور ظاہر ہے تو اس کا مفہوم ہے کہ 15 شعبان کی رات لیلۃ النصف من شعبان. اس کا یہ نام تو حدیث میں ثابت ہے, اس کا نام کہیں اس کا ترجمہ کریں, بہرحال 15 شعبان کی رات لیلۃ النصف من شعبان یہ لفظ تو حدیث میں مذکور ہے. اس کو عربی میں لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں, اردو میں یا فارسی میں شب برات کہتے ہیں, شب تو فارسی کا لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے تو شب برات بھی کہتے ہیں. تو اردو میں فارسی میں شب برات یا عربی میں لیلۃ البراء یہ لفظ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بات سب کے ذہنوں میں واضح ہونی چاہیے کہ یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس کا نام لیلۃ البراء یا شب برات یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن ہم اس کو سنت سمجھ کر بھی نہیں کہتے, ہم جب اس کو لیلۃ البراء کہتے ہیں یا شب برات کہتے ہیں تو ہم اس کو یہ سمجھ کر نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے یہ لفظ کہنا. تو جب کسی چیز کو نام کے طور پر کوئی نام جب استعمال کیا جاتا ہو تو اس کو بدعت نہیں کہا جاتا, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بخاری شریف پڑھنا ثواب کا کام ہے, تو حدیث میں کہیں ثابت ہے بخاری کا؟ نہیں, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے بخاری شریف پڑھنے کا ذکر کہیں بھی نہیں آتا. لیکن چونکہ حدیث ہے اور حدیث کو پڑھنا ثواب کا کام ہے, ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا ہے تو اس کو بخاری کہہ دیتے ہیں. اسی طرح براءت کے معنی ہوتے ہیں معافی. قرآن میں آتا ہے ام لکم براءت فی الزبر, براءت کے معنی ہے معافی کے. تو چونکہ یہ معافی کی رات ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں کثرت سے مغفرت ہوتی ہے, کثرت سے معافی کے فیصلے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے آگے روایتوں میں اس کے ذکر میں انشاءاللہ کر دوں گا. تو چونکہ معافی کی رات ہے اس وجہ سے اس کو معافی کی رات کہہ دیں, اس کو ہم لیلۃ البراء کہہ دیں, شب برات کہہ دیں, سب کا مفہوم ایک ہی ہے, معافی والی رات. اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے بہت عام ہوتے ہیں. یہ یاد رہے کہ یہ برات لیلۃ البراء شب برات یہ نام حدیث سے ثابت نہیں ہے, ہاں اس کا مفہوم حدیث سے ثابت ہے کہ معافی کی رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے کثرت سے ہوتے ہیں. خلاصے کے طور پر پہلے ایک بات میں بتا دیتا ہوں, پھر آگے احادیث کا تذکرہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. خلاصہ یہ ہے کہ 15 شعبان جو رات ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں, لیلۃ النصف من شعبان کہہ دیں, اس رات کی فضیلت بہت سی روایتوں سے ثابت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس رات کی فضیلت ثابت ہے. نمبر ایک یہ ہو گیا اصول کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے. نمبر دو, 15 شعبان کا خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک حدیث ہے انتہائی ضعیف ہے, خاص 15 شعبان کے روزے کو اگر ہم اس کا تذکرہ کریں تو ایک حدیث ہے اور انتہائی ضعیف حدیث ہے. اور 15 شعبان کی رات میں کوئی خاص عبادت نہیں, کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. یہ تین اصول ہمیں ذہن میں ہونے چاہیے. نمبر ایک کہ رات کی فضیلت ثابت ہے, کثرت سے مغفرت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات ہوتے ہیں. اور نمبر دو, کوئی خاص قسم کی عبادت یہ ثابت نہیں ہے. کوئی خاص قسم کی عبادت کو سنت کہیں کہ اچھا اس رات میں یہ کرنا چاہیے, اس طرح کی نماز پڑھنی چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے, ثابت نہیں. کوئی بھی عبادت انسان کر لے, اس کا انشاءاللہ ہم آگے تذکرہ کر لیں گے. اور نمبر تین, تیسرا اصول یہ ہے کہ دن کا روزہ رکھنا ایک حدیث ہے جو انتہائی ضعیف ہے. ایک حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے, ذکر ملتا ہے, ثبوت بھی کہنا مشکل ہے اس سے کہ ضعیف, جب حدیث انتہائی ضعیف ہوتی ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ثابت ہے. بہرحال اس ضعیف حدیث کی وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے, فضیلت کا معاملہ ہے, تو چلو روزہ رکھ لو, فضیلت کی چیزیں عمل کر لو, اس وجہ سے روزہ رکھ لیتے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ نہیں, اتنی ضعیف حدیث جو ہے اس کو تو فضیلت میں بھی نہیں مانا جا سکتا, تو اس لیے وہ کہتے ہیں سنت مستحب بھی نہیں کہیں گے ہم اس کو. تو پھر ہم روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, تو 13, 14, 15, 3 اگر دن کے روزے انسان رکھ لے تو ہم یہ کہیں گے کہ شعبان کے روزے بھی آ گئے مہینے کے 3 روزے رکھنا اس کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اور پھر یہ ایام 20 کے روزے، تو 3 فضیلتیں انسان کو اس میں کم از کم حاصل ہو جاتی ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں. ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا، یہ بھی حدیث میں ملتا ہے. وہ 3 دن درمیان کے ہوں، 13, 14, 15 تاریخ ہو، وہ بھی حدیث میں ذکر ملتا ہے، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا، اور وہ بھی ہر مہینے کے پھر 3 دن روزے رکھنا، اور پھر ایام 20 کے روزے رکھنا. یہ 3 وجہ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا، درمیان کے جو 3 دن ہیں اس میں روزے رکھ لینا اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، اور ایک فضیلت کی بات ہے. لیکن خاص صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا، اس بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ ایک ہی حدیث ہے اور انتہائی ضعیف ہے. اب آگے بعض روایتوں کا ذکر کر لیتے ہیں. تو میں نے خلاصہ بتا دیا، 3 اصول تھے یہاں پر. رات کی فضیلت ثابت، کوئی خاص عبادت ثابت نہیں. دن کا روزہ رکھنا، میں نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ خاص صرف 15 شعبان کا روزہ، وہ انتہائی ضعیف حدیث. لیکن اگر انسان 3 دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، 13, 14, 15، تو بہت ہی اچھا ہے، تاکہ مہینے کے 3 روزے، شعبان کے روزے اور ایام 20 کے روزے، 3 فضیلتیں جو صحیح روایتوں میں آتی ہیں، وہ اس کا حصول ہو جائے گا. نہ کر سکے انسان، ٹھیک ہے، ایک روزہ رکھ لے، 2 رکھ لے، 3 رکھ لے، جتنی ہمت ہو اس کے لحاظ سے عمل کر لے. اب آگے کچھ حدیثوں کا ذکر کر لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں بیان فرمائی ہیں. ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین ہم سب کی ماں ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا بستر پہ نہیں. میرے پاس ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس ہونا چاہیے تھا باری کے لحاظ سے. رات میں آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہیں پایا. فرماتی ہیں میں تلاش کرنے نکلی، گھر میں نہیں تھے. کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھر میں کسی جگہ شاید اندھیرا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، گھر میں نہیں تھے، باہر نکلی. فرماتی ہیں میں بقیہ گئی تلاش کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبرستان، بقیہ میں قبرستان وہاں پر تھے. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے گئی تو کہاں گئیں؟ بقی گئیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رات میں کبھی کبھی بقی تشریف لے جانے کی تھی، اور جیسا کہ حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، یہ خاص 15 شعبان ہونے کی وجہ سے نہیں. ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان جانا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بکثرت ایسا ہوتا تھا کہ رات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے. تو رات میں قبرستان جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. خاص 15 شعبان کو قبرستان جانا اور اس کو سنت سمجھنا، جو کہ اس حدیث میں مذکور ہے، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، انسان چلا جائے. اور ایک روایت میں ذکر مل رہا ہے، لیکن بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت جایا کرتے تھے رات میں. اسی وجہ سے یہ خود حدیث یہ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بقی تشریف لے گئیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، ورنہ وہاں تلاش کرنے کیوں جاتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے بقیہ تک تو بہت بڑا فاصلہ تھا اس زمانے میں، کئی مکانات تھے درمیان میں، پورا محلہ آباد تھا. اب ہم دیکھتے ہیں تو ہاں متصل معلوم ہوتا ہے، لیکن اس وقت تو پورا محلہ تھا، مکانات تھے، پورا علاقہ تھا. تو بقی تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ یہ تھا کہ شاید وہاں ہوں، جایا کرتے تھے. خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہاں دیکھا کہ تلاش کرتے ہوئے آئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اکنتی تخافین، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ میں تم پر ظلم کروں گا، تمہاری باری میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باریوں کے لحاظ سے عمل کرنا لازم نہیں تھا، واجب نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے. تو پوچھا کہ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ میں ظلم کروں گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، ایسی بات تو نہیں ہے، ظلم کا تو خیال نہیں آیا تھا. ہاں یہ خیال مجھے ضرور آیا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ باری کی پابندی کرنا آپ پر لازم تو نہیں ہے، ظلم تو آپ نہیں کر سکتے، وہ تو گناہ ہے، گناہ تو آپ سے ہو نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ویسے بھی باری معاف کر دی ہے، لیکن ہاں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ شاید کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا، اللہ تعالی لیلۃ النصف من شعبان، یہی 15ویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے آسمان دنیا تک، ساتویں آسمان کے اوپر عرش، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کا نزول، یعنی خصوصی، یہ تو ہم نہیں جانتے کہ کیا نزول سے مراد، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول آسمان دنیا تک آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اور اس رات اللہ تعالیٰ عام مغفرت فرماتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْب. عرب میں قبیلہ تھا، قبیلہ کلب، جو عربی جانتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کلب کے معنی کتے کے آتے ہیں، درندے کو بھی کلب کہتے ہیں. بعضوں کو تعجب ہوتا ہے کہ کلب کتا کوئی اپنا نام کیسے رکھے گا، یہ تو گالی ہے. نہیں، عرب میں اس طرح کے نام بہادری کی علامت سمجھے جاتے تھے، بنو اسد شیر والے، تو اسد کلب یہ نام اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. یہ لوگ عجیب عجیب نام ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انفرادی جو نام تھے، خاندانی نام تو خاندانی تھے لیکن جو انفرادی نام تھے وہ نام بدلے تھے. بعض لوگ عجیب عجیب نام رکھا کرتے تھے، احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے. ان میں اس طرح کے نام بہادری اور کسی کو مارنا اور اس طرح کے نام ان میں ہوتے تھے. خیر، تو یہ قبیلہ کلب جو تھا یہ مشہور تھا کہ ان کے یہاں بھیڑ بکریاں بہت تھیں. یہ رہتا ہی تھا آبادی سے ذرا باہر، اس لیے کہ بھیڑ بکریاں بہت ہوا کرتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو قبیلہ کلب، ان کے جو بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے جو جسم پر بال ہیں، ان بالوں کی جو تعداد ہے، ان بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں. ہو گئی مغفرت کی رات، معافی کی رات، اسی وجہ سے اس کو شب برات کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، معافی کی رات ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يطلع في ليلة النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ خاص رحمت کی نظر فرماتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان میں، 15ویں شعبان کی رات، اور فیغفر لجميع خلقه، تمام مخلوق کی اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. دو لوگوں کا یہاں استثناء بیان فرمایا، مختلف روایتوں میں مختلف استثناء ہیں، اس روایت میں دو لوگوں کا استثناء فرمایا مشرک، اس کی مغفرت نہیں ہے، دوسرا مشاحن، کینہ رکھنے والا، دوسرے کے لیے برائی چاہنے والا، دوسرے سے دل میں عداوت رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ان کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوتا. ایک اور حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی جانب نظر رحمت فرماتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان میں، اور تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو. یہاں پر دو کا استثناء فرمایا. یہ کسی کو یہ سوال ہوگا کہ کہیں یہ دو کا ذکر، کہیں وہ دو کا، یہ مختلف موقعوں کے لحاظ سے آپ نے فرمایا، میں آخر میں جمع کر دوں گا کہ تمام کتنے لوگ ہیں جن کو مستثنیٰ کیا گیا ہے. تو یہاں فرمایا کہ کینہ رکھنے والا اور خودکشی کرنے والا تو خودکشی کر چکا، وہ مر چکا، یا تو اس کے معنی ہیں جو خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، پکا ارادہ کہ میں کر لوں گا، یا کسی کو قتل کرنے والا، قاتل، اپنے آپ کو قتل کرنے والا یا کسی کو قتل کرنے والا. جس نے کسی کو قتل کیا، ہم نے آخر میں ریاض صالحین کے جو حدیث کا سبق آیا تھا اس میں بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ کسی کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی مغفرت، اس پر تو سخت وعیدیں آئی ہیں. تو بہرحال قتل کرنے والا، اپنے آپ کو قتل کی کوشش کی ہو، عزم کر رہا ہو، یا کسی اور کو قتل کیا ہو، سب اس میں آ گئے، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15ویں شعبان، 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، نادا منادم، ایک ندا دینے والا فرشتہ آسمان سے ندا دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ندا دی جاتی ہے، حل من مستغفرن، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں. اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس رات جو بھی کوئی چیز مانگتا ہے اللہ کی طرف سے، اس دعا میں قبولیت رکھی جاتی ہے. ہاں، فرمایا کہ زانی، زنا کرنے والا اور مشرک، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا، بہت طویل سجدہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا طویل تھا اتنا طویل تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں پریشان ہو گئی، میں گھبرا گئی کہ کہیں آپ کی جان تو نہیں نکل گئی، آپ کی روح تو نہیں نکل گئی، کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا. تو میں گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، گئی پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب گئی، اور قریب جا کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انگوٹھا تھا پیر کا، اس کو حرکت دی، تو میں نے دیکھا، حرکت محسوس کی، تو میں پھر لوٹ گئی اپنی جگہ، مجھے تسلی ہو گئی، مجھے تسلی ہو گئی. اس پر مجھے حضرت کا واقعہ یاد آتا ہے، لیکن ابھی خیر میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ کے انگوٹھے میں حرکت محسوس ہوئی، میں لوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدے سے فارغ ہوئے، سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، یا فرمایا یا حمیرہ. محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ فرماتے تھے، حمیرہ جس میں سرخ رنگ، سرخ رنگت ہو، تو یہ ایک محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حمیرہ فرماتے تھے. یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک سنت عمل ہے، گھر والوں کے ساتھ دل لگی، ان کی خوشی کا خیال، یہ چیزیں بھی سنت ہیں. یا حمیرہ اظننت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خاص بکی، قلت لا واللہ یا رسول اللہ ولکنی ظننت انک قبضت لطول سجودک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی طرف سے مجھے کسی زیادتی کا اندیشہ تو نہیں تھا، لیکن میں نے تلاش کیا، آپ کو دیکھا سجدے میں، اور آپ سجدے میں ایسے ہیں کہ بالکل اتنا طویل سجدہ، حرکت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں آپ کی روح قبض ہو گئی ہوگی، کہیں آپ کا انتقال ہو گیا ہوگا، اس لیے میں دیکھنے آئی تھی، اس لیے میں دیکھنے آئی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی بتا دیجئے، اللہ و رسولہ عالم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہادہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. ان اللہ عز و جل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین. اللہ تعالیٰ لیلۃ النصف من شعبان میں بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، جو مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگتا ہے، رحمت کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتے ہیں، اور جو لوگ کینہ رکھنے والے ہیں ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ ابھی مؤخر کر دیتے ہیں، ابھی نہ ان کی مغفرت نہ ان کے لیے کوئی فیصلہ، دیکھتے ہیں دل صاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، ورنہ جیسا ہے ویسے ہی، جس گناہ میں ہے، جس برائی میں مبتلا ہے، اسی برائی میں وہ رہتا ہے. ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، وہی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، انتہائی ضعیف حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فصوموا لیلہا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب لیلۃ النصف من شعبان ہو، 15ویں شعبان کی رات ہو، تو رات میں قیام کیا کرو. قیام کیا کرو مطلب یہ ہے قیام کرو کا، یعنی عبادت کے لیے جاگو، عبادت کا اہتمام کرو، چاہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے ہیں، تلاوت تسبیحات سب آ جاتا ہے، رات میں عبادت کا اہتمام کرو، اور اس میں قیام اللیل بھی آ گیا، وصوم نہارا دن میں روزے رکھا کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا نزول فرماتے ہیں اس رات میں، غروب شمس سے وقت شروع ہوتا ہے، اور آسمان دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، الا مسترزق فارزقہ، کا ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں. آخرت کی نعمت انسان چاہتا ہے، آخرت کی عافیت مغفرت، دنیا کی عافیت روزی، روزی میں وسعت اور برکت. الا مبتلا فعافی، کیا ہے کوئی پریشانی میں مبتلا جس کو میں عافیت دوں. الا کذا الا کذا، مختلف اعلانات ہوتے ہیں، مانگنے والا یہ مانگ لو یہ مانگ لو، فجر طلوع ہونے تک یہ سلسلہ رہتا ہے. یہ وہ روایت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ انتہائی ضعیف روایت ہے، لیکن اس کی تفصیل بھی میں نے پیچھے کر دی. اب اس رات میں کرنا کیا ہے؟ انشاءاللہ اس سے پہلے موقع ملا تو دوبارہ 15 شعبان کو انشاءاللہ اگر تذکرہ موقع ملا تو پھر یاد دہانی ہو جائے گی، لیکن کم از کم ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہوں. آئندہ پتہ نہیں کہ موقع ہو نہ ہو، اس وقت بات ہو سکے نہ ہو سکے، بہرحال ابھی سے ہم اس کے لیے تیار رہیں، اس لیے میں نے ان باتوں کا ذکر کر دیا. اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اعمال کا اہتمام کرنا ہے. مغرب سے، مغرب کے وقت ہوا، اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیا، اذان کے بعد کی دعا پڑھی، نماز با جماعت کا مرد اہتمام کریں، عورتیں نمازوں کا وقت پر پڑھنے کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام بڑھا دیں، تسبیحات اور درود شریف اور استغفار کا اہتمام بڑھا دیں۔ استغفار کا خاص ذکر آیا تو دعا، تسبیحات، استغفار، یہ تمام چیزوں کا اہتمام، درود شریف، یہ سب چیزوں کا اہتمام بڑھا دیں۔ جتنی سنتیں ہیں سنتوں کا اہتمام بڑھا دیں، اور اس رات میں کریں گے تو پھر سلسلہ جاری رکھیں رمضان تک، تاکہ رمضان میں اور عادت ہو اور رمضان میں انسان اور اضافہ کر سکے۔ تو اس رات سے تو انسان اعمال کی، گویا کہ اعمال میں اضافہ کرنے کا گویا کہ ایک سلسلہ شروع کر ہی دے اگر پہلے سے نہ کیا ہو۔ اعمال مسنونہ، سنتوں کا اہتمام، تلاوت، تسبیحات ہیں، دعا میں اپنے لیے دعا ہو، اپنے مرحومین کے لیے دعا ہو، عائز اقربہ کے لیے دعا ہو، امت میں پریشانیاں ہیں ان کے لیے دعا ہو، اور عمومی طور پر پوری امت کے اور بلکہ تمام مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت کے لیے دعا، جس کا پہلے بار بار ذکر آیا کہ روزانہ روزانہ آج سے ہم شروع کر دیں اگر نہیں کیا، کہ روزانہ 25 یا 27 مرتبہ امت کی مغفرت، مؤمنین و مؤمنات کی مغفرت کی دعا کی جائے۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات۔ اور اس رات میں جو کرنے کے کام تھے ان کا تو میں نے خلاصہ بتا دیا۔ کون ہیں جو اس رات میں، اس رات کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں، ان کے بھی میں ایک فہرست بتا دیتا ہوں، تاکہ ہم میں سے کوئی کسی بھی درجے میں اگر اس میں شامل ہو تو اس میں اس سے اپنے آپ کو خارج کرنے کی کوشش کرے اور ہمیشہ اس سے باہر ہی رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رات کی فضیلت سے محروم ہیں، اور ایسی حالت میں اگر اس کی ان کی موت آ گئی تو پھر کتنے محروم ہوں گے وہ۔ نمبر ایک، مشرک، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو ایک تو ہو گیا مشرک۔ نمبر دو، قتل کرنے والا، اپنے آپ کو یا کسی کو، اپنے آپ کو قتل کی کوشش کرنے والا، عزم رکھنے والا کہ میں خودکشی کر لیتا ہوں، کر لیتا ہوں، کوشش کر رہا ہے، اپنی نیت صاف کر لے۔ کسی کو قتل کیا ہو، معافی کے جو تلافی کے اسباب ہو سکتے ہیں وہ کر لے۔ نمبر تین، تو قتل کرنے والا، چاہے اپنے آپ کو یا کسی کو، جس کی میں نے تشریح میں نے پیچھے بتا دی تھی۔ نمبر تین، زناکار، زنا کرنے والا، توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تلافی اس کی جو کرنی ہے وہ کر لے، تو پھر اس وعید سے نکل سکتا ہے۔ نمبر چار، جو شراب کا عادی ہو، توبہ کر لے، اس کی تلافی کر لے، وہ بھی اس میں سے نکل سکتا ہے۔ متکبر، تکبر سے نکل جائے، اپنے کبر کو چھوڑ دے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا خیال رکھتے ہوئے تواضع اختیار کر لے، کبر کو چھوڑ دے، وہ بھی اس وعید سے نکل سکتا ہے۔ تو تمام لوگ نکل سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ مجرم ہو گیا تو مجرم ہی رہے گا۔ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، مغربی ملکوں کا قانون نہیں ہے کہ مجرم مجرم ہی رہتا ہے، بلکہ تو اللہ کا قانون ہے، توبہ کر لو تو نیک صالح بن جاتا ہوں۔ انسان توبہ کر لے تو بڑے بڑے ڈاکو اللہ کے ولی بن گئے، مشرکین صحابہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون یہ ہے۔ تو انسان بڑے سے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو، توبہ کر لے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن سچے دل سے توبہ کرے، توبہ نصوح ہو۔ نمبر چھ، والدین کا نافرمان، پھر اطاعت شروع کر دے، اس کی تلافی کرے جو پہلے نقصان پہنچایا، ان کی نافرمانی کی تکلیف پہنچائی۔ نمبر سات، کینہ رکھنے والا، دل میں کسی سے بغض اور کینہ عداوت رکھنے والا۔ نمبر آٹھ، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں میں قطع تعلقی کرنے والا۔ یہ آٹھ قسم کے لوگ خاص طور پہ احادیث میں ملتے ہیں، اگر ہم ان میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز میں مبتلا ہو تو اپنے آپ کو اس میں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور کہ ہم لوگوں نے یہ تو سن لیا، کہہ بھی دیا، سن بھی لیا کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کاموں سے بچنا ہے، اور جو کرنے کے کام ہیں وہ انسان زندگی بھر کے لیے ان کو معمول بنا لے، اور جو چھوڑنے کے کام ہیں زندگی بھر کے لیے ان کو چھوڑ دے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرنے کے بجائے ہم اس چیز میں لگ جاتے ہیں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھے اچھے دیندار لوگ بھی، وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ وہ کیا کہ 15 شعبان کی رات ہوئی تو میسج کرنے شروع کر دیا، فون پہ بیٹھ گئے، معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، میری طرف سے کچھ بھی ہوا ہو تو معافی، معافی مانگنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اگر ابھی کچھ ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے, تو پہلے سے انسان زندگی میں صافی رکھے, کیوں اس رات میں معافی مانگنی؟ اس رات میں کسی سے معافی مانگنا اور اس کا جو اہتمام ہم لوگوں میں ہے, یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب تو شاید علماء کو اس کو اس کے بدعت کا فتویٰ دینا چاہیے. یہ بدعت میں شامل ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اس رات میں معافی مانگنے کو اپنے گویا عبادت کا ایک حصہ سمجھ لیتے ہیں. فون پر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کے میسج آ رہے ہیں, ہم ان کو میسج کر رہے ہیں معاف کر دینا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم نے معاف کر دیا, آپ بھی کر دینا, ان کو جواب دے رہے ہیں. شیطان نے ہمیں کرنے کے کاموں کے بجائے نہ کرنے والے کاموں میں کیسے لگا دیا, اور ہم اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں. تو اس لیے انسان غسل کرے, وضو کرے, خوشبو لگائے, عبادتوں میں کا اہتمام کرے, اور فون بند کر کے اپنی عبادتوں میں لگ جائے. اس رات معافی مانگنے, فون وغیرہ پر بیٹھنے کی اور دوسروں کو اس تین کاموں میں مشغول کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے قرآن و حدیث میں. باقی انشاءاللہ اگر آئندہ موقع ملا 15 شعبان کو, تو انشاءاللہ پھر دوبارہ کچھ ایک دو باتیں یاد دہانی کی کر لیں گے. باقی انشاءاللہ جو باتیں بتا دی وہ کافی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی جو برکات ہیں وہ بھی عطا فرمائے, اور 15 شعبان کی برکات بھی نصیب فرمائے. اس مہینے میں جو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ اہتمام بھی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں خیر کے ساتھ, عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینہ بھی ہمیں نصیب فرمائے, اور اس کی عبادتیں, مقبول عبادتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. یہاں اللہ تعالی نے ہمیں جمع کیا ہے, کہاں کہاں سے لوگ جمع ہیں, اللہ تعالی نے ایسا موقع دیا کہ یہاں حرم میں, مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر مختلف لوگوں سے مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور مختلف لوگ ساتھ جمع ہیں, کہاں کہاں سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندے, اللہ کی بندیاں حاضر ہیں. اللہ تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اور بار بار ہمیں اس طرح اللہ کی رضا کے خاطر جمع ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حوض کوثر کے پاس ہم سب کو اسی طرح, اور پھر جنت میں اللہ تعالی اسی طرح ہم سب کو جمع فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی تفسیر کے گروپ میں ہوتے ہیں ان کو ان کے لیے دعا کا اہتمام, وہ بھی الحمدللہ ہے, اور میں اس کو حق بھی سمجھتا ہوں, اور سلام پیش کرنا, ہاں اس کا بھی اہتمام کہ الحمدللہ مدینہ منورہ حاضر ہوئی تھی تو سلام بھی پیش کیا تھا, اور دعا کا بھی اہتمام ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ میرے لیے بھی لوگ دعا کا اہتمام کرے. دونوں طرف سے دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہے, ایک دوسرے کے لیے کرتے رہیں, اسی طرح انشاءاللہ خیر و برکت کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے.